الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون. إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون. أولئك الذين لهم سوء العذاب وهم في الآخرة هم الأخسرون. صدق الله العظيم. قابل احترام بزرگو, نوجوان دوستو, عزیز طلبا و نوجوانوں, محترم ماں اور بہنوں, اس رمضان کے درس کے نصاب کی آخری سورت سورۃ النمل میں ہم پہنچے ہوئے ہیں. ویسے پوسٹر میں سورہ قصص کا ذکر ہوا ہے, لیکن سورہ قصص اس سال ہم شاید ٹیک اپ نہیں کر سکیں گے, اس لیے اس سال کے نصاب کی آخری سورت سورۃ النمل ہے. کل ہم نے سورۃ الشعراء کا درس مکمل کیا تھا. سورۃ الشعراء کے آخر میں یہ بات آئی تھی کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کاہن اور شاعر ہونے کا الزام لوگ لگاتے تھے, تو اللہ تعالیٰ نے اس کی نفی فرمائی اور کہا کہ اگر کاہن ہیں وہ تو کاہنوں پر شیاطین اترتے ہیں, اور شیاطین کبھی نیک مقاصد کے تحت اترا نہیں کرتے. اسی طرح اگر آپ شاعر ہیں تو شاعروں کے پیچھے جنات ہوا کرتے ہیں, اور شاعروں کے متبعین جو ہوتے ہیں, شاعروں کا جو مزاج ہوتا ہے, یہ سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر نہیں پائے جاتے, تو کس منہ سے تم پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کاہن کا اور شاعر کا الزام لگاتے ہو, بہتان تراشی کرتے ہو. آخر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو لوگ ظلم کا رویہ اختیار کرتے ہیں, یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بیجا قسم کے الزامات لگاتے ہیں, ظلم کا رویہ اختیار کرنے والوں کا قریب معلوم ہو جائے گا, اور عذاب کا چونکہ وہ بار بار مطالبہ کر رہے ہیں تو انہیں معلوم ہو جائے گا کہ ان کے ساتھ کیا برا برتاؤ ہونے والا ہے, کیا برا انجام ان کا ہونے والا ہے, انہیں معلوم ہو جائے گا. چلیے اس پر بات ختم ہوئی. اب یہ دوسری سورت سورہ نمل, ویسے پچھلی سورت کی یہ مسنہ تو نہیں ہے, یہ اپنے آپ میں ایک الگ سی سورت ہے, لیکن موضوع چونکہ وہی ہے تو وہی باتیں آپ کو یہاں بھی ملیں گی, لیکن اس میں انداز سمجھانے کا ایک مختلف ہے. سورۃ النمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر مکہ میں نازل ہونے والی سورتوں میں سے ایک سورت ہے, اور دور متوسط میں یعنی 5 سے 10 سن نبوت کے درمیان جتنی سورتیں نازل ہوئیں اسے دور متوسط کہا جاتا ہے, بیچ کا دور. اس دور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ سورت نازل ہوئی تھی. اس میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیش کردہ کلام کوئی شاعرانہ کلام نہیں ہے, کوئی کاہنوں کا جیسا کلام نہیں ہے, یہ کتاب مبین ہے, اور اس کتاب نے لوگوں کی زندگیوں کو بدل ڈالا ہے, اور جو لوگ اس کتاب کو ماننا نہیں چاہتے ان کا اصل مسئلہ یہ ہے کہ وہ دنیا کی زندگی پر فرشتہ ہیں. اسی موضوع کے ساتھ گفتگو کو گویا کہ کی شروعات ہوئی ہے. آسین یہ حروف مقطعات ہیں اور اس پر مفصل گفتگو ہو چکی ہے. تلک آیات القرآن و کتاب مبین, یہ قرآن مجید کی آیتیں ہیں, اور کتاب مبین اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کر رہا ہے, تو یہ آیتیں جو ہے دراصل قرآن کریم کی آیتیں اور کتاب مبین کی آیتیں ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے سامنے پیش فرما رہے ہیں. گویا کہ آپ کی رسالت کی تصدیق کے لیے کہیں دور جانے کی ضرورت نہیں, یہ کتاب خود جو کتاب مبین ہے اور واضح کھلی کھلی دلائل کے ساتھ اور نشانیوں کے ساتھ بات کرنے والی کتاب, یہ کتاب خود اپنے آپ میں گویا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی تصدیق کرنے کے لیے کافی ہے, اور یہ کتاب خدا ہے, ہدایت کا راستہ بتانے والی کتاب, اور جو لوگ اس پر ایمان لائیں گے ان کے لیے بشارت والی کتاب ہے. خدا و بشرا للمؤمنین, اور سورۃ البقرہ میں جس طرح سے باتیں آئیں اسی طرح کی آیتیں ہیں. یہ الذین یقیمون الصلاۃ و یؤتون الزکاۃ, اس کتاب کو ماننے والوں کی زندگی کو دیکھو, ان کا عملی جو زندگی کا شیڈیول ہے اس کو دیکھو کہ کیسی ان کی زندگیوں کے اندر تبدیلی آئے. اس کتاب پر ایمان لانے کے نتیجے میں لوگ نماز قائم کرتے ہیں, زکات دیا کرتے ہیں, اور وہ آخرت پر یقین رکھنے والے ہوتے ہیں. اور بارہ ہم بتا چکے ہیں نماز اور زکات اصل میں زندگی کے دو اہم شعبوں کی علامتیں ہیں. نماز اصل میں اللہ تعالیٰ سے تعلق کی علامت ہے, باقی ساری باتیں نماز کے اندر آ جاتی ہیں. یعنی یہ لوگ قرآن مجید پر جو لوگ ایمان لاتے ہیں ان کا اللہ سے بھی تعلق مضبوط ہوتا ہے, اور زکات علامت ہے انسانوں کے تعلقات کو بہتر کرنے کی, اور اسے سب سے بڑا فرض ہے زکات. تو فرمایا کہ نماز کے قائم کرنے والے, زکات کے دینے والے, آخرت پر یقین رکھنے والے ہیں. اس کے برعکس جو لوگ اس کتاب کو نہیں ماننا چاہتے, ان الذین لا یؤمنون بالآخرت, ان کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ آخرت پر یقین نہیں رکھتے, وہ اس دنیا کی حیات فانی پر فریفتہ ہیں اور اسی پر وہ ریجھے ہوئے ہیں, اور آخرت کی زندگی کو فراموش کرنے کے نتیجے میں دنیا کی زندگی آدمی کی نگاہوں میں کھبا دی جاتی ہے, اور اسی میں وہ بھٹکتے پھر رہے ہیں, سرگردہ ہیں دنیا کی زندگی. یعنی مطلب یہ ہے کہ ان کفار مکہ کی ہو یا آج کے دور کے سب لوگوں کا معاملہ ہو, جو لوگ آخرت پر یقین نہیں رکھتے, اور تھوڑا سا آگے آ جائیں, جو لوگ باہر ورانڈا میں بیٹھے ہیں نوجوان بالکل وہ آ جائیں. Thank you. فرمایا کہ جن لوگوں کا مقصد و مطلوب دنیا ہو جاتا ہے, جو لوگ اپنا مقصد بنا لیتے ہیں دنیا کو, جن کا مطلوب ہی دنیا ہو, وہ لوگ ساری ذہانت اور ساری صلاحیتیں دنیا کی طلب میں اور دنیا کو حاصل کرنے میں لگا دیتے ہیں اور آخرت کو فراموش کر کے زندگی بسر کرتے ہیں. لیکن انہیں معلوم نہیں کہ دنیا کی طلب میں اپنی ساری صلاحیتیں, اپنی ذہانت, اپنی فراست, اپنے سارے ٹیلنٹ, اپنے سارے اوقات لگاتے ہیں, لیکن اچانک اجل کا فرشتہ آ کر دبوچ دیتا ہے. آخرت کو فراموش کر دیتے ہیں, لیکن اس وقت کیا کریں گے جب اجل کا فرشتہ, موت کا فرشتہ آتا ہے اور جب انہیں دبوچ لیتا ہے تو انہیں چلاتے رہتے ہیں, تب پتا چلتا ہے کہ دنیا گویا کہ پانی ہے اور کچھ دنوں کے بعد چھوڑ کر چلے جانے کی جگہ ہے. اس وقت ان کو احساس ہوتا ہے اس دنیا میں بھی ایسے لوگوں کو جو آخرت کو فراموش کر کے, رسالت کا انکار کر کے اور اللہ تعالیٰ کی توحید کا انکار کر کے جو لوگ زندگی بسر کرتے ہیں, دنیا میں بھی ان کے لیے عذاب ہے. وہ ہم بلا آخرت میں ملک کروں, آخرت میں تو ایسے لوگوں کے لیے کھاٹا ہی کھاٹا ہے, آخرت میں ایسے لوگوں کا نقصان ہی نقصان ہے. یہ تمہیدی آیتیں ہیں. اب کہ اصل موضوع ہے وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ مِن لَّدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی ہے کہ آپ اطمینان رکھیے, یہ قرآن جو آپ پر وحی کی جا رہی ہے, یہ کلام جو آپ پر نازل کیا جا رہا ہے, ایک حکیم و علیم ہستی کی طرف سے نازل کردہ کتاب ہے. اس آیت کو سمجھنے کے لیے تھوڑا سا یوں آپ سمجھیں کہ دنیا میں جتنی چیزیں آدمی, کوئی مقرر ہوتا ہے, کوئی مصنف ہوتا ہے, کوئی شاعر ہوتا ہے, کوئی کاہن ہوتا ہے, کوئی جادوگر ہوتا ہے, کوئی عامل ہوتا ہے, کوئی استاد ہوتا ہے, دنیا میں مختلف پروفیشنز لوگ کرتے ہیں, ان پروفیشنز میں ایکسلنس حاصل کرنا اور پروفیشن کو پانے کے لیے, انجینئر بننا تو انجینئرنگ کی ڈگری حاصل کرنے کے لیے آدمی تعلیم حاصل کرتا ہے, عامل بننا ہو تو جا کر پتا نہیں کہاں کہاں لوگ عملیات کرتے ہیں اس کے بعد عامل بنتے ہیں. مصنف اور شاعر کا بھی ایسا ہی مسئلہ ہے کہ لوگ اس کے لیے ایکسپیرئنس حاصل کرتے ہیں, اس کے لیے طلب ہوتی ہے, ان کے اندر ڈیمانڈ اندر سے طلب ہو, آرزو ہو کچھ بننے کا. شاعر بننے کی آرزو تو شاعر بنیں گے, انجینئر بننے کی آرزو تو انجینئر بنیں گے, ٹیچر بننے کی تمنا تو ٹیچر بنیں گے, اور اس کے لیے آدمی مشق کرتا ہے, پریکٹس کرتا ہے, ایکسپیرینس کرتا ہے. ایک تو تمنا اور دوسرا اس کے لیے مشق, ان دو چیزوں کے نتیجے میں آدمی کچھ بنتا ہے دنیا میں. لیکن ایک رسول ہی ایسا ہوتا ہے جس کے لیے نہ دل میں تمنا ہوتی ہے نہ اس کے لیے مشق کی جاتی ہے. رسالت پانے کے لیے آدمی متمنی نہیں ہوتا کہ مجھے آگے چل کر رسول بننا ہے اور اس کی وہ تیاری کرتا ہے, اس کے لیے مشق کرتا ہے, اس کے لیے وہ پریکٹس کرتا ہے. ایک رسالت ہی کا منصب ایسا ہے دنیا میں جس کے لیے نہ تمنا کی ضرورت ہے نہ مشق کی ضرورت ہے, ورنہ باقی ساری چیزوں کے لیے تمنا اور مشق ہی کے ذریعے سے انسان کچھ بنتا ہے. یہ جو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ رسول آپ کو ہم نے جو بنایا ہے تو ان کا یہ اعتراض غلط ہے, آپ کو ہم نے پکڑ کر ہم نے آپ کا انتخاب کیا, ہم نے آپ کو چنا, چن کر ہم نے آپ کو کلام کا حامل بنایا, اس قرآن کے حامل کے لائق ہم نے آپ کو بنایا. اور یہ صرف پہلی مرتبہ آپ کو ایسا نہیں ہوا کہ آپ کو اچانک ہم نے پکڑا کوئی غار ہیرا میں اور آپ پر ہم نے وحی نازل کر کے آپ کو رسالت کا پیغام دیا اور رسول بنایا, پہلی مرتبہ نہیں. اس سے پچھلے مرتبہ بھی ایسے جتنے انبیاء دنیا میں پائے گئے ان کو بھی یہی معاملہ ہوا کہ راستہ چل رہے تھے, کچھ اور چیزوں کی تلاش میں تھے, راستے کی تلاش میں تھے, آگ کی تلاش میں تھے, کسی اور چیز کی تلاش میں تھے, زندگی کے نشے پر فراز میں گزرتے تھے, کبھی خوشحالی کی زندگی بسر کے اور کبھی جو ہے بیابان اور صحرا کی زندگی بسر کے. ایسے رسول دنیا میں گزرے ہیں جو اپنے کسی کام سے جا رہے تھے, ہم نے ان کو پکڑا اور رسالت ادا کر دی ہم نے. تو اس بات کو سمجھانے کے لیے موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کا واقعہ سنایا گیا اور بہت ہی بریف یہاں واقعہ آیا ہے, تفصیل میں نہیں ہے. کہا کہ اس آیت کی دلیل میں, یعنی وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ, ہم ہی جو تم کو قرآن جو ہے تم پر القا کر رہے ہیں, تم پر نازل کر رہے ہیں, اور یہ حکیم و علیم ہستی کی طرف ہے, یعنی خدا بہتر جانتا ہے کہ کسے رسول بنایا جائے اور خدا کی حکمت بہتر جانتی ہے کہ کسے رسول بنایا جائے. ایسا نہیں ہے تمہارے مطالبے کے حساب سے مکے کے شیخ ابن شیخ کو اور رئیس ابن رئیس کو بنا دیا جائے, ایسا نہیں ہوگا. رسول بنانے کے لیے حکمت چاہیے اور اللہ تعالیٰ کی حکمت جانتی ہے کہ کسے رسول بنایا جائے, اور اللہ بہتر جانتا ہے کہ کسے رسالت کا تاج پہنایا جائے. اِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِأَهْلِهِ إِنِّي آنَسْتُ نَارًا, یہاں سے موضوع شروع کیا گیا کہ دیکھو ہم نے ایسے ہی موسیٰ کو بھی رسالت عطا کی تھی, موسیٰ نے اس کی تیاری نہیں کی, موسیٰ علیہ السلام کے دل کے اندر اس کی تمنا, طرف, آرزو, ڈیمانڈ, ڈیزائر نہیں پایا جاتا تھا رسول بننے کا. جا رہے تھے مدین سے مصر کی طرف اور ہمیں معلوم ہے تفصیل سے واقعہ, انشاءاللہ اگلے سال جب سورہ قصص ہم شروع کریں گے تو وہ واقعہ بہت تفصیل کے ساتھ وہاں آئے گا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر سے بھاگ کر چلے جاتے ہیں, پھر بہت طویل مدت وہاں گزارتے ہیں, 10-12 سال کے لگ بھگ آپ قیام کرتے ہیں مدین میں, حضرت شعیب علیہ السلام کے گھر میں رہتے ہیں, شعیب علیہ السلام کی بیٹی سے ان کا نکاح ہو جاتا ہے, پھر اس کے بعد واپس حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹی کو لے کر, یعنی اپنی زوجہ مبارکہ کو لے کر آپ آتے ہیں مصر کی طرف, تو آن دا وے بیچ میں جو ہے راستے میں وادی سوا ملتی ہے, اس وادی میں اللہ تعالیٰ آپ کو پکارتا ہے, تو آپ کو کوئی خبر نہیں ہے. آپ کہتے ہیں قال موسیٰ لأهله, اپنے اہل عیال سے اپنی بیوی سے انہوں نے کہا, انی آنست نارا, میں سامنے آگ دیکھ رہا ہوں, سآتیکم منہا بخبر اور آتیکم بشہاب خبر, میں جا رہا ہوں, آگ سامنے نظر آ رہی ہے, راستے کا پوائنٹ میں پتہ لگا لوں گا. اس لیے کہ تنہا سفر فرما رہے تھے, کوئی اور قافلہ نہیں تھا, آپ اور آپ کی بیوی تھی اور اس کے علاوہ کوئی قافلہ نہیں تھا, تو رات کی تنہائی اور سناٹا چھایا ہوا ہے اور جاڑے کا زمانہ ہے, ایسی حالت میں خبر نہیں کہ راستہ کدھر نکلتا ہے. معلوم کرنے کے لیے, پتہ حاصل کرنے کے لیے حضرت موسیٰ نے کہا کہ مجھے آگ وہاں نظر آ رہی ہے, چاہے کچھ لوگ ہیں وہاں, کوئی قافلہ رکا ہوا ہے, میں جا کے معلوم کر کے آؤں گا کہ راستہ کدھر نکلتا ہے, یا پھر کم سے کم تھوڑے سے آگ کے انگارے اور تھوڑا سا آگ لے آتا ہوں تاکہ تم سیکھو, گرمی حاصل کرو, تمازت حاصل کرو. تو اس طرح چاہتے ہو، رسالت کی تمنا لے کر طرف لے کر نہیں گئے تھے، آگ لینے کے لیے گئے تھے وہاں، لیکن پیغمبری مل گئے، لعلکم تسألون، کہا کہ ہم آگ لے آئیں گے تاکہ تم سینگو، لیکن فلما جا آہا، جب موسیٰ وہاں پہنچے وادی سوا میں جب پہنچے، نودیا ایک ندا آئے، ایک آواز آئے، بیک گراؤنڈ سے خاطب کی آواز سنائی دی، وہ آواز پہلی آواز یہ تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام رات کی تنہائی میں تھے، اکیلے بیوی کو بھی چھوڑ کر اکیلے پہنچے ہوئے تھے، ایسی نہیں کہ کوئی بات اگر کلام ہو جائے تو کلام سے گھبرا کرتے تھے، اس لیے سب سے پہلا کلام مبارک کلام، برکت والا کلام تھا، نودیا انبوری کا من دن ناری و من حولہا، بڑی بابرکت ہے وہ ذات جو اس آگ میں اور اس آگ کے ماحول میں ہے، وہ آگ نہیں تھی اصل حقیقت میں، وہ دکھائی دیتی تھی آگ کی طرح، وہ گویا کہ اللہ تعالیٰ کا جلوہ تھا، اللہ تعالیٰ کا جلوہ تھا، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ مبارک ہے وہ ذات جو اس آگ میں اور اس آگ کے آس پاس کے ماحول میں موجود ہے، اور سبحان اللہ رب العالمین، اور اللہ رب العالمین پاک برتر ہے، یعنی یہ نہیں ہے کہ آگ ہے تو اللہ تعالیٰ آگ کی شکل میں اوتار اختیار کر کے آ گیا ہو، سبحان اللہ، اللہ اس سے پاک ہے، تمہاری آنکھیں آگ کو دیکھ رہی ہیں لیکن خدا کو تم نہیں دیکھ رہے ہو، سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ پاک ہے، اس درخت کے آس پاس سے جو چنگاری نکل رہی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس درخت پر اللہ تعالیٰ جو نزول کر گیا ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ رب العالمین، اللہ تعالیٰ بہت پاک برتر ہے، ان سارے تصورات سے جو لوگ گمان کرتے ہیں، رب العالمین نے پکارا، اس وقت فرمایا یا موسیٰ انہ انا اللہ، اے موسیٰ میں تمہارا رب ہوں، العزیز الحکیم غالب دانا اور حکمت والا میں خدا ہوں، اور اللہ تعالیٰ نے خود تفصیل سے جو گفتگو کی وہ سورہ طہٰ میں بھی ہم دیکھ چکے ہیں، اور ان شاء اللہ سورہ قصص میں بھی دیکھیں گے، یہاں صرف چار پیراگراف آئے ہیں، وہ عرش عطا، کہا کہ تم اپنا عطا پھینکو، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا گیا تم اپنا عطا پھینکو، جب عطا موسیٰ علیہ السلام نے پھینکا تو فلما رآہا کہ جب انہوں نے پھینکا تو تحتز کانہا جان، یعنی کہ وہ اجدا بن گیا اور دوڑتا ہوا ایک شام سترانے لگا، حضرت موسیٰ علیہ السلام ڈر گئے، ولا مدبرا پیٹ پھیر کر بھاگنے لگے، ولم یعقب اور پلٹ کر دیکھنا نہیں چاہتے تھے، گھبرا گئے، آپ نے عطا پھینکا وہ اجدا بنا، اجدا جب رینگنے لگا سترانے لگا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل کے اندر تھوڑا سا خوف پیدا ہوا اور پیٹ پھیر کر بھاگنے لگے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا یا موسیٰ لا تخف، اے موسیٰ ڈرو نہیں، کیوں؟ اس لیے کہ میری بارگاہ میں، میری دربار میں کسی کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، انی لا یخاف لدی المرسلون، رسولوں کو میری بارگاہ میں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہاں میری بارگاہ میں وہ لوگ ڈرتے ہیں جنہوں نے اپنے نفس پر ظلم کیا ہو، جنہوں نے اپنے نفس پر ظلم کیا ہو یہی لوگ ڈرتے ہیں، لیکن ان لوگوں کے لیے تو خوشخبری یہ ہے کہ ثم بدل حسنا بعد سوء، اگر اپنے برے کرتوت کے بعد وہ نیکی کا رویہ اختیار کر لیں گے تو ان کو بھی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، رسول تو بہت دور کی بات، عام لوگ جو اپنے نفس پر ظلم کر چکے ہیں وہ ڈرنا چاہیے، اور وہ بھی اگر نیکی کا رویہ اختیار کر لیں تو ان کو بھی ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں، کیوں؟ فإنی غفور رحیم، پروردگار وہ ہے جو غفور بھی ہے رحیم، نفرت بھی کرتا ہے، رحمت کا شعار اس کا ہے، کہا کہ بات کے لیے اگر پی دیوی کا اپنے گریبان میں ہاتھ ڈالو اور ہاتھ ڈال کر جب نکالا تخرج بیضاء من غیر سوء، کسی نقصان کے بغیر آپ کا ہاتھ چمکتا چمکتا ہوا نکلا، پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تیس کی آیاتن الی فرعون و قومہ، نو نشانیاں میں تم کو دینے والا ہوں، نو میں سے یہ گویا کہ فرسٹ انسٹالمنٹ ہے، یہ دو نشانیاں لے کر جاؤ، نو میں سے دو نشانے لے کر چلو فرعون کی طرف اور اس کے قوم کی طرف، وہ قوم بڑی ہی بد کردار قوم تھی، ان نوم کا نو قوم انتاق تھے، اور جب اتنی آیتیں فرعون کی قوم نے دیکھ لی تو ان کا انکار کیا، ان دو آیتوں کا بھی اور بچے اور سات آیتیں سات نشانے بھی دکھائی گئی، ان سب کا انکار کیا، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان کے کبر کے نتیجے میں، ان کے ظلم کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے ان کو پکڑا، پنجو کئی پکانا آپ کے مطلب، دیکھو اللہ تعالیٰ مفسدوں کو فساد مچانے والوں کو اللہ تعالیٰ پکڑ لیتا ہے، اس پورے واقعے کے اندر جو سبا سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ ہے اگر اللہ نے اچانک ان کو پکڑ کر نبی بنا دیا، ایسا ہی ہوتا ہے کہ ہم نے بھی آپ کو نبی بنایا، ایک تو یہ ہے، دوسرا یہ کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس میں اطمینان کا یہ پہلو ہے کہ موجودہ دیکھ کر بھی فرعون سنبھلا نہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ نے غرق کر دیا، تمہاری قوم کے لیے ہم نے یہ موجودہ صادر کیا ہے، جیتا جاتا زندہ موجودہ قرآن مجید کا، جو غیر مادی موجودہ ہے، فکری موجودہ ہے، علمی موجودہ ہے، اور یہ پورا گروپ رسالت کا اور دفاع وہی کا گروپ ہے، تو کہا کہ دن انکار ان کو غرق کریں گے، ان کو جو دنیا میں تباہ برباد کر دیں گے، یہ گویا کہ اللہ کے رسول کو اطمینان دلایا گیا، اب یہ بتایا گیا کہ کیریکٹر رسولوں کا کیریکٹر، ایک تو یہ کہ رسول کا کیریکٹر فرعون وہ تھا جو ظلم و علو کرنے والا اور تکبر کرنے والا تھا، اس کے برخلاف رسولوں کا کیریکٹر کیا ہوتا ہے، رسالت پر سرفراز کیے جانے کے باوجود اللہ کی بارگاہ میں ہمیشہ چھکے ہوئے رہنے والے، اللہ کا شکریہ ادا کرنے والے، کبر نفس سے پاک ہونے والی وضاحت ہوا کرتی تھی شخصیتیں، تو اب یہ کہ ایک بہترین مثال حضرت سلیمان علیہ السلام کی مثال اللہ تعالیٰ نے پیش کی، اور تفصیل واقعہ آتا ہے حضرت سلیمان علیہ السلام اور ان کا جو مزاج کے اندر ان کی ساری جو عز اللہ تعالیٰ کے آگے جھکنے کا جو مزاج تھا اور کبر نفس سے پاک آپ کا جو مزاج تھا وہ بتایا گیا، تو نمونے پیش فرمائے گئے، ایک تو فرعون کا نمونہ آ گیا مختصراً، دوسرا نمونہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا جن کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کی حکومت جاؤ حکمت مال و دولت ساری چیزیں علم سائنس سب عطا کرنے کے باوجود آپ گویا کہ اللہ تعالیٰ کے آگے جھکے رہتے تھے، تیسری مثال ملک اعتبا کی مثال ہے. اللہ تعالیٰ نے اسے دنیا کی عظیم سلطنت عطا کی تھی اور وہ کافر قوم سے تھی, لیکن اس کے سامنے جب حق آ گیا تو اس نے حق کے آگے اپنے آپ کو جھکا دیا. اب مشرکین کو خطاب کر کے, کفار مکہ کو خطاب کر کے کہا گیا تمہاری کیا دشا سلیمان علیہ السلام کے سامنے. سلیمان علیہ السلام کو جو مملکت ملی تھی اس کا تومے کا ایک حصہ بھی تم کو نہیں ملا, اور تم کرتے ہو, تم اتراتے ہو, تم اکرف ظاہر کرتے ہو. پھر سلیمان علیہ السلام کی مثال دیکھو کتنی پاک مثال ان کی تھی. ملکہ سبا کی مثال کا اس فرما بتایا گیا کہ وہ بھی کافر قوم میں سے تھے, لیکن جب اس کے سامنے حق آ گیا تو اس نے حق کو بلا تامل مان لیا. اور تم اور دیدی لوگ حضر لوگ کی بات تو نہیں ماننا چاہتے, اس پس منظر میں اب اس واقعے کو سمجھنا چاہیے. وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاؤُدَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا, ہم نے داؤد علیہ السلام کو اور سلیمان علیہ السلام کو علم سے نوازا تھا. یہ حکم, یہ علم جو ہے نبوت کا علم بھی ہے, حکومت چلانے کا علم بھی ہے, سائنس کا علم بھی ہے, اس پر ہم نے سورہ انبیاء میں تفصیل سے گفتگو کی تھی. میٹلرجی کا علم بھی ہے, جنہیں داؤد علیہ السلام سے میٹلرجی کے فن سے واقف تھے. حضرت سلیمان علیہ السلام کے بیٹے ریاضی کا علم بھی تھا, موسمیات کا بھی علم تھا. تو ہم نے حضرت داؤد کو اور سلیمان کو علم سے نوازا تھا, اور سب کچھ پانے کے باوجود ان کا طریقہ یہ تھا. وقال الحمد للہ الذی فضلنا علی کثیر من عبادہ المؤمنین, وہ کہا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے, یہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو مومن بنایا. دنیا میں اس سے بڑی کوئی دولت نہیں ہے. اللہ نے داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کو حکمت, دولت, خلافت ساری چیزیں عطا کی تھی, لیکن سب سے برتر نعمت وہ تسلیم کر دیتے ہیں ایمان کو. اور دونوں نے دعا کی اور کہا کہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہم ہے, اس کی ستائش ہے, اس کی تعریف ہے, جس نے ہم کو ایمان سے نوازا. اور مومنین میں بہت سے لوگ ہو سکتے تھے اللہ تعالیٰ رسالت کے لیے منتخب کرے اور خلافت کے لیے منتخب کرے, لیکن اللہ نے ہم کو منتخب کیا, مومنوں کا سردار بنایا, ہم کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کی حکومت عطا کی. تو وقال الحمد للہ, اللہ تعالیٰ کا شکریہ, اللہ تعالیٰ کا حمد ہے, اللہ کی تعریف ہے, یہ بیان کرتے تھے. اس کے بعد فرمایا وارث سلیمان داؤد, داؤد علیہ السلام کے وارث بنے سلیمان علیہ السلام. بلکہ داؤد علیہ السلام کے واقعہ یہاں قدم زیادہ تفصیل میں نہیں ہے, صرف ذکر آیا. اس کے بعد سلیمان علیہ السلام کا تفصیلی ذکر آ رہا ہے. انہوں نے اپنے قوم کے سامنے, اپنے لوگوں کے سامنے کہا یا ایھا الناس علمنا منطق الطیر, انہوں نے کہا کہ ہم کو چڑیوں کی بولی سمجھنے کا فن اللہ تعالیٰ نے عطا کیا. یہ گویا کہ اظہار نہیں ہے, کبر کا اظہار نہیں ہے, اپنی بڑائی کا اظہار نہیں ہے, یہ اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت کا اظہار کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے چڑیوں کی اور پیر پرندوں کی بولیاں سننے کا اور سمجھنے کا اللہ تعالیٰ نے اسی مجھے صلاحیت عطا کی ہے. وہ اوتی نام بالکل شعیب, نہ صرف یہ کہ پرندوں کی بولیاں میں سمجھتا ہوں بلکہ اور بہت سی چیزوں کا علم مجھے اللہ تعالیٰ نے عطا کر رکھا ہے. یہ گویا کہ تہذیب سے نعمت کے طور پر آپ نے ذکر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ ساری صلاحیتیں عطا کی ہیں کہ میں پرندوں کی گویا کہ بولی سنتا ہوں. اس پر ذرا تفصیل سے یہ بات ہم سمجھ لیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایک خاص صفت اور ایک صلاحیت عطا کی تھی. اور آپ کی حکومت کے بارے میں ہم نے سورہ انبیاء میں پڑھا ہے کہ اس وقت کی سب سے بڑی مملکت تھی, اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو خاص چیز عطا کی تھی وہ یہ ہے کہ آپ کے جو تین آرمی کے جو تین سیگمنٹس ہوتے ہیں, ایک فٹ آرمی, ایک نیول آرمی اور ایک ایئر فورس, نیول فورس, ایئر فورس اور فٹ آرمی, یہ تینوں چیزیں آپ کے پاس بہت منظم شکل میں تھی. ایک تو یہ ہے کہ جو فضائی قوت ہوتی ہے یا فضائی فوج یا بحری فوج اور بری فوج, ان تینوں چیزوں کے پاس آپ کے پاس کمی نہیں تھی. ہم نے انبیاء نے دیکھا سورہ انبیاء کے اندر کہ آپ کے پاس بڑے بڑے جنات پائے جاتے تھے جو غوطے لگا کر سمندر کے اندر سے بہت سے کام کرتے تھے, اور آپ نے ریڈ سی کے آس پاس میں سے ایسے زبردست بندرگاہیں تعمیر کر رکھی تھی کہ ناردرن ونڈ جب چلتے تھے اس حساب سے آپ اس سیزن میں وہاں جو ہے آپ نے ڈاکیاٹ بنا رکھا تھا, جب سدرن ونڈ چلتے تھے تو اس زمانے میں وہاں ڈاکیاٹ بنا رکھا تھا, اور اس زمانے میں آپ کی تجارت بہت زوروں پر تھی, اور آپ کی جو نیوی تھی نیول فورس تھی وہ بھی زوروں پر تھی, اور آپ کے پاس جو ہے لائن آرمی بھی تھی, فٹ آرمی بھی تھی, ان تینوں چیزوں کے اوپر آپ کو قدرت تھی. یہاں جو پرندوں کی جو بات آتی ہے وہ آپ کی فضائی فوج کا ایک حصہ ہے. آپ کے پاس جو فضائی فوج تھی اس زمانے میں آپ کے پاس جو راکٹس اور بمبرز اور وغیرہ وغیرہ ایسی چیزیں تو نہیں تھی, لیکن فضائی فوج کا ایک حصہ یہ پرندے تھے, اور یہ پرندے خبر رسانی کا کام کرتے تھے, سراغ رسانی کا کام کرتے تھے, انٹیلیجنس کا کام کرتے تھے یہ پرندے, اور جا کر دیگر مملکتوں کی خبر لاتے تھے اور میسج کمیونیکیٹ کرنے کا کام یہ پرندے کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو پرندوں کی بولی سمجھنے کا ملکہ عطا کیا تھا. اور یہ بات ہم سمجھ لیں, بہت تفصیل میں جانے کا موقع نہیں ہے, پڑھے لکھے لوگ ہیں آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر پرندے کو, ہر چرندے کو, ہر جانور کو نطق عطا کیا ہے, بولنے کی صفت عطا کی ہے. یہ اور بات ہے کہ ہم ان کی زبان ہم سمجھتے نہیں, لیکن جو لوگ گائے بائل پالتے ہیں ان سے پوچھے وہ بھی سمجھ لیتے ہیں, جو لوگ دھوبی جو ہوتا ہے وہ گدھے کی زبان سمجھ لیتا ہے. ہر جانور کی ایک زبان ہوتی ہے, اور ہر جانور اپنے احساسات کو, اپنے جذبات کو, اپنے غم اور غصے کو, اپنے فکر کو, اور اپنی جو بیوی سے جو پیار کرتا ہے وہ ساری چیزوں کو کمیونیکیٹ کرتا ہے ہر جانور, ہر پرندہ. یہ اور بات ہے کہ ہر آدمی سے سمجھ نہیں پاتا, لیکن سائنٹسٹ نے اس کو فائنڈ آؤٹ کرنے کی کوشش کی ہے. پولیس والے ہیں کہ کتے کے ذریعے سے وہ ساری چیزیں سمجھتے ہیں, اور کتا وہ سب چیزیں کمیونیکیٹ کرتا ہے, سنتا ہے اپنے سینسر کے ذریعے سے. تو جانور پرندے بولتے ہیں کمیونیکیٹ کرتے ہیں لیکن اس کا علم جو ہے سب لوگوں کو نہیں ہوتا. حضرت سلیمان علیہ السلام کو یہ علم عطا کیا گیا تھا کہ وہ پرندوں کی بولیاں سمجھتے تھے, پرندوں کی بولیوں کو جو ہے وہ اس کا فہم رکھتے تھے, اور اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا. یعنی یہ کہ آپ اسے بعض لوگوں نے اپنے تفاصر میں لکھا ہے کہ منجی کو تیر یعنی پرندے نہیں تھے, اور اسی طرح جنات کی جب بات آتی ہے تو جنات حضرت سلیمان کے کنٹرول میں نہیں تھے, اور اس کی عجیب و غریب تعبیر کرتے ہیں اس لیے کہ ان کی سمجھ میں بات نہیں آتی تھی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کیسے پرندے سے بات کرتے تھے ہوں گے, اس لیے وہ کام ہوگا ریشنلائز کرنے کی کوشش کرتے تھے. لیکن آج کہیں سے معلوم ہے کہ پرندوں کی بولیوں کو سمجھنا, جانور کی بولیوں کو سمجھنا, ان کے کمیونیکیشن, ان کے جذبات کو لوگ سمجھتے ہیں, کمیونیکیٹ کرتے ہیں, اور اسے سائنٹسٹ نے لکھا ہے بہت سی چیزوں کو. تو حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے یہ علم عطا کیا تھا, اور بہت سے اور چیزوں کا علم عطا کیا تھا. اس پر وہ فرماتے تھے ان ہاضا لہو فضل المبین, یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھ پر فضل ہے, واضح واضح فضل ہے, کھلی اس کے کھلے انعامات ہیں اس کی طرف سے. ہر انعام کو پا کر اللہ تعالیٰ کا وہ شکر ادا کرتے تھے. لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنی پوری فوج کو جمع کیا, اپنے لشکر کو جمع کیا, اور پریڈ کا ممکن ہے کہ اینوئل پریڈ تھا ہوگا, جو بھی پریڈ تھا اس پریڈ میں آپ نے سب کو جمع کیا اس پریڈ کے دن, اور اس فوجی مارچ کے دن آپ نے اپنی گہری فوج کو بھی جمع کیا, بھری فوج کو بھی جمع کیا, ہوائی فضائی فوج بھی آپ نے جمع کیا. بہوشی راج سلیمان جنود من الجن والانس والطیر فهم یوزعون, ویا کیا ہے حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنوں انسانوں اور پرندوں کے لشکر کو جمع کیا, جو پورے ضبط کے ساتھ پوری ترتیب کے ساتھ ملٹری ڈسپلن اور ملٹری آرڈر کے ساتھ ان سب کو جوڑا گیا, سب کو جوڑا گیا اور جوڑ کر ایک پریڈ نکالا گیا اور مارچ ہوئی. اس مارچ میں حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کا آبزرو کیا, اسے دیکھا کہ ان کی تربیت یافتہ فوج کس حد تک بہتر بنی ہوئی ہے. جب چل رہے تھے فوج پریڈ جب کر رہی تھی تو حقہ اذا اتوا علی وادی النمل, کیوں کیوں جی وادی پر پہنچے, یہ پوری فوج پہنچی, یہ پورا لشکر پہنچا جس میں سارے لوگ تھے, جنات بھی تھے, انسان بھی تھے اور پرندے بھی تھے. تینوں کا اللہ تعالیٰ نے الجن الانس الطیر تینوں کا ذکر کیا. یہ تینوں فوج کے حصے جو ہے مارچ کرتے ہوئے جا رہے تھے. چیونٹیوں کی وادی پر جب پہنچے تو چیونٹیوں کا جو سردار ہے اس سردار نے کہا قالت نملۃ یا ایھا النمل, اے چیونٹیوں اپنے قوم کے لوگوں سے, اپنے قبیلے کی چیونٹیوں سے اسے خطاب کر کے کہا, وہ تو بولو مساکین تم اپنے گھروں کے اندر, اپنے گویا کے جو گھر جو چھتے ہی کا لفظ آتا ہے اس کے ترجمے میں, تو تمہارے جو گھر ہیں, تمہارے جو بل ہیں, تمہارے جو بنائے ہوئے مکن ہیں ان مساکین کے اندر گھس جاؤ. چیونٹیوں کے سردار نے کہا اس لیے کہ یہ ہو سکتا ہے کہ سلیمان اور اس کی فوج تمہیں رون ڈالے, بہم لا یشعرون, اور ان کو شعور بھی نہیں ہوگا, انہیں معلوم بھی نہیں ہوگا, تم پر سے رون سے مارچ کرتے چلے جائیں گے, لہٰذا تم اندر گھس جاؤ. چیونٹیوں نے یہ کہا. بعض لوگوں کو اس پر بھی تعجب ہوگا کہ سب چیونٹی نے کیسے گفتگو کی, چیونٹی نے اپنے قوم کے لوگوں کو, اپنے قبیلے کے لوگوں کو کیسے سلام کیا ہوگا. یہ سب باتیں جو ہے سمجھنے کے لیے, یعنی ایک تو ایمان ہے ہم کو قرآن پر, اور اللہ تعالیٰ نے سب جانوروں کو, چیونٹیوں کو, حشرات الارض کو بولنے کی صفت دی ہے, ہم اس کو تسلیم کرتے ہیں. لیکن طلبا کے لیے میں کچھ باتیں رکھوں گا تاکہ طلبا سمجھیں کہ قرآن میں جو باتیں آئی ہیں وہ کتنی سائنٹیفک باتیں ہیں اور کتنی جو ہے حقیقت پر مبنی باتیں ہیں. چیونٹیوں کے بارے میں جو حقائق, جو سائنٹیفک حقائق اور جو معلومات آشکارا ہوئے ہیں اس کے بارے میں اپنے طلبا کے سامنے کچھ باتیں رکھوں گا تاکہ معلوم ہو کہ چیونٹیاں کیسی منظم زندگی بسر کرتی ہیں. اس لیے کہ اس وادی میں جب حضرت سلیمان علیہ السلام پہنچے تو منظم قافلہ چیونٹیوں کا جا رہا تھا, اور اس کے سردار نے کہا کہ اندر گھس جاؤ اس لیے کہ سلیمان کی فوج ہم کو رون ڈالے گی. تو چیونٹیاں جو ہے وہ گروپ کی شکل میں زندگی بسر کرتے ہیں, ہزاروں کی تعداد میں ان کے قبیلے ہوتے ہیں, اور ان کی جو لکڑیں ہوتی ہیں اس میں مختلف ورائٹی کے چیونٹیاں ہوتے ہیں. وہی چیونٹی جب اپنے گھروں میں دیکھتے ہیں اس میں کئی ورائٹی چونٹیاں پائی جاتی ہیں. ان چونٹیوں کے اندر اطاعت, نظم و ضبط, ڈسپلن, امیر کی بات کو تسلیم کرنا, یہ ساری چیزوں کا اہتمام پایا جاتا ہے. اور سائنٹسٹ نے لکھا ہے کہ چونٹیوں کے جو قبیلے ہوتے ہیں وہ انسانی سماج سے, انسانی معاشرے سے سب سے قریب تر ہیں. دیگر مخلوقات جو دنیا میں پائے جاتے ہیں ان سب مخلوقات میں چونٹیاں انسان سے قریب تر ہیں, اس لیے کہ انسان جس طرح معاشرے کی زندگی بسر کرتا ہے چونٹیاں بھی جو ہے معاشرے کی اور سمجھ میں زندگی بسر کرتے ہیں. انسان بہرحال آج ہم لوگ اتحاد امیر کے بغیر ہو چکے, ہمارا کوئی امیر نہیں, ہمارا سردار نہیں, لیکن چونٹیاں جو ہر زمانے سے معاشرے کی زندگی میں اپنا ایک امیر ہوتا ہے, اس کی اطاعت کرتے ہیں, ایک لیڈر ہوتا ہے. انسان کو گویا کہ کبھی کبھی اس سے نیچے جا چکا ہے, مخلوقات میں چونٹیوں سے بھی نیچے جا چکا, ورنہ یہ کہ چونٹیوں کے پاس نظم و ضبط ہوتا ہے اور مارک کرتے ہیں تو بڑی ڈسپلن طریقے سے وہ مارک کرتے ہیں, اور ان کا ایک لیڈر ہوتا ہے جو سب راستے بتاتا ہے. آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ جب چونٹیاں ستاروں میں چلتی ہیں تو دو چار چونٹیاں جو ہے وہ ریورس ڈائریکشن میں چلتی ہیں. سمجھے کہ اگر چونٹیوں کی ستار ایسے ہے تو ریورس ڈائریکشن میں پانچ چھ چونٹیاں واپس آتی ہیں اور سب چونٹیوں کو سنتے ہوئے جاتی ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اسکاؤٹ کا فریضہ انجام دیتے ہیں. ان کا کام یہ ہے کہ اس قبیلے کے اندر, اس معاشرے کے اندر کوئی دوسری چونٹی تو نہیں آ گئی, اس لیے کہ چونٹیوں کے جو قبیلے ہوتے ہیں اس میں آپس میں تصادم ہوتا ہے, لڑتے ہیں آپس میں. ایک قبیلے کی چونٹیاں نہیں لڑتے, لیکن ادھر کا قبیلہ اور ادھر کے قبیلے میں کبھی کبھی تصادم ہو جاتا ہے, اور جنگ ہونے سے پہلے ادھر کی چونٹیوں کا قبیلہ کچھ جاسوس بھیج دیتے ہیں. تو لہٰذا یہاں اسکاؤٹ ہوتا ہے کہ چونٹیوں کو سن سن کر تلاش کرتے ہیں, تلاش کرتے ہیں, معلوم کرتے ہیں کہ یہ ہمارے قبیلے کی چونٹی ہے یا باہر کی چونٹی ہے. یہ سب محسوس کرنے کے بعد وہ بل کے اندر جاتے رہتے ہیں.
ان چونٹیوں کے بارے میں جو معلومات آئے ہیں ہمارے طلبا کی دلچسپی کے لیے کہ کتنی حیرت انگیز چیزیں ہیں. میں نے آپ کو سورہ نحل میں شہد کی مکھی کے بارے میں بتایا تھا, اور پھر سورہ حج کے مطالعے کے دوران مکھی کے بارے میں بتایا تھا, یہاں چونٹی کے بارے میں. اور آگے انشاءاللہ ہم مطالعہ کریں گے تو اس وقت میں بتاؤں گا کہ شہد کی نہیں عنکبوت کی صورت میں مکڑی ہے. یہ ساری چیزیں انسان کے مناسبت سے کمزور ہیں, لیکن اپنے آپ میں اللہ تعالیٰ کی ایک عظیم قدرت ہے, اپنے آپ میں اللہ تعالیٰ کی ایک شاہکار ہے. یہ چونٹی ہو, مکڑی ہو, مچھر ہو, ہمارے لحاظ سے ہمارے تناسب سے یہ ویسے کمزور مخلوق ہو سکتے ہیں, لیکن اپنے آپ میں خدا کی شاہکار مخلوق ہیں. یہ سب چیزیں چونٹی کی زندگی دیکھیں تو ان کے اندر گھر بنانے کا طریقہ, ان کی انجینئرنگ ہے, ان کے یہاں سرنگ بنانے کا طریقہ, ٹنل بناتے ہیں, ان کے جو گھر ہوتے ہیں اندر اس میں بچے پالنے کے لیے الگ, مار رہنے کے لیے الگ, کام والوں کے لیے الگ ہوٹل بناتے ہیں, پھر ذخیرہ اندوزی چاول دانے اور کیڑے مکوڑے جمع کرتے ہیں. حیرت انگیز چیز ہے کہ یہ ذخیرہ اندوزی کرتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنا علم دیا کہ موسم سے پہلے ان کو معلوم ہو جاتا ہے کہ بارش کا سیزن آنے والا ہے, سردی کا سرما کا زمانہ آنے والا ہے, اس لحاظ سے یہ ذخیرہ اندوزی کرتے ہیں. بعض چونٹی کے بارے میں امریکہ میں کچھ تجربے کیے گئے, معلوم کہ بعض بڑی قسم کی چونٹیاں ہوتی ہیں جو کھیتی کرتی ہیں, دانے بوتی ہیں, فصل کاٹتی ہیں, پھر فصل کی دھونے جا کر اسٹور کرتے ہیں ویئر ہاؤس میں. اور پھر حکمت یہ ہے کہ مولانا شفیع صاحب نے یہ باتیں لکھی, نوٹ اٹھا کر دیکھیے, ہمارے پور قرآن میں مولانا مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بھی لکھا ہے, اور دیگر مفسرین نے بھی لکھا ہے کہ اللہ نے چونٹیوں کی اتنی حکمت اتنا کمال دیا ہے, جو دانے لے جا کر ذخیرہ اندوزی کرتی ہیں ویئر ہاؤس میں, وہ دانے چونکہ زمین کے اندر ہیں ممکن ہے کہ اس سے پھر سے روٹ نکلے اور وہ پودا بن جائے, اس لیے دانوں کو توڑ دیتے ہیں, وہ آدھا کر دیتے ہیں, پاؤ کر کے لے جا کے اپنے اسٹور میں اور ویئر ہاؤس میں رکھا کرتے ہیں تاکہ وہ دانے پھر سے جڑ پکڑنے نہ پائیں. اس طرح سے ان کا یہ طریقہ ہے. پھر ان کے یہ کہ بچے جب پیدا ہوتے ہیں تو بچوں کی پالنے کا جو نظم ہے سائنٹس نے لکھا ہے, نظام آدمہ سے مناسب جدا چونٹیاں اتنی چالاک, اتنی زیرک, اتنی ہوشیار ہوتی ہیں کہ اپنے بچوں کے لیے ویسے نئی طرح فوڈ کو تیار کرتے ہیں اور بچوں کو کھلاتے ہیں. پھر نو آموز جو بچے ہوتے ہیں ان کو تین چار ہفتے کی ٹریننگ ہوتی ہے, ان کے ٹریننگ کلاسز کرتے ہیں سپاہی کے حصے سے اور مہمان کے حصے سے, نوکرانی کے حصے سے ان کی ٹریننگ کلاسز کرتے ہیں. کیونکہ ان کی زندگی کا مطالعہ کرے تو حیرت انگیز دیر طرح سمجھ ملتے ہیں. پھر یہ کہ چونٹیاں جیسے ہم گائے پالتے ہیں دودھ کے لیے, اس طرح چونٹیاں جو ہے اپنے لیے غذا کا ایک خاص انتظام کرتے ہیں. یہ کھڑی مکھی ہوتی ہے, بتایا جاتا ہے کہ کھڑی مکھی ہوتی ہے, اس مکھی سے لواب نکلتا ہے, وہ لواب جو ہے ان بچوں کو پلانے کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے. چونٹی کے بچے جو ہوتے ہیں ان کے لیے دودھ کی حیثیت رکھتے ہیں وہ لواب, اس لواب کے لیے کیا کرنا چاہیے, مکھی کو پکڑ کر لانا چاہیے. تو مکھی کو زندہ پکڑ کر لاتے ہیں, گھر کے اندر اریسٹ کر دیتے ہیں, چاروں طرف سے باہر لگا دیتے ہیں, اور گھر کا سوراخ اتنا چھوٹا کر دیتے ہیں کہ صرف چونٹی جا سکتی ہے لیکن مکھی واپس نہیں آ سکتی, اور اسے خوب کھلاتے ہیں اس کی دیکھ بھال کرتے ہیں تاکہ وہ لواب دیتی رہے وہ مکھی. یہ ساری چیزیں چونٹیوں کو اللہ تعالیٰ نے بنا کیا ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام کو ان چونٹیوں کی بول کو بھی سمجھنے کا طریقہ اور فن دیا گیا تھا. یہ ہے اصل میں اللہ تعالیٰ نے جو علم عطا کیا تھا کہ چونٹیوں کے بارے میں بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے علم عطا کیا تھا. پھر ان کے بارے میں یہ بھی ہے سائنس کے کتابوں میں بات یاد ہے کہ ان کے یہاں آپس میں اشتراک اور تعاون ہوتا ہے اور ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں. ایک سائنٹسٹ نے لکھا ہے, اس نے آبزرو کیا ایک چھینکی میں جو ہے ان کا ایک جگہ شکر باندھ دیا اس نے, اور دیکھا کہ چونٹیاں جو ہے کیسے اس شکر پر حملہ کرتے ہیں. بعض چونٹیوں نے ایک چھوٹا سا گروپ اوپر چڑھ کر وہ شکر کے پلیٹ خرید چلے گئے. جانے کے بعد باقی سب چونٹیوں کو انہوں نے حکم دے دیا تو وہ نیچے کی طرف کھڑی ہو گئے. وہ کمت جو ہے وہاں پوری فوج وہاں کھڑی ہوئی تھی اور چونٹیاں اوپر سے شکر کے دانے اٹھا اٹھا کر ڈال رہے تھے, اور نیچے سے بقیہ چونٹیاں جو چونٹیاں لے کر جا رہی تھی. اتنی حکمت اتنی دیر رکھی کہ پوری چونٹیاں اوپر تک جانے کی گویا کہ مشقت برداشت نہ کریں, اس لیے انہوں نے ایسا انتظام کیا کہ نیچے ٹہر گئے اور اوپر سے بعض چونٹیاں اٹھا کر شکر کے دانے ڈالنا شروع کر دیا. یہ بھی گویا کہ ان کا کمال ہے. پھر ان کے اندر اپنے گروپ کو پہچاننے کا یہ بھی ہے کہ ایک امریکن سائنٹسٹ نے دو چونٹیوں کو پکڑا, دو الگ الگ قبیلوں سے, دو الگ الگ دل سے پکڑ کر اس نے ایک سال تک اپنے پاس رکھا. پھر ایک سال کے بعد دونوں چونٹیوں کو ملا کر ایک دل کے اندر داخل کر دیا, قبیلے کے اندر. تو ایک سال کے بعد جو چونٹی واپس آئی تو اس قبیلے کے اس دل کے لوگوں نے اپنی چونٹی کو قبول کیا, ویلکم کیا, اور جو بیرون جو دوسرے دل کی چونٹی تھی اسے مار کر بھگا دیا دل کے باہر سے, اسے اس کے گھر سے باہر نکال دیا. اتنا گویا کہ ان کے یہاں آئیڈینٹی کا معاملہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے ایک دوسرے کو پہچانتی ہیں. پھر یہ بھی حیرت انگیز طور پر آسٹریلیا کے سائنٹسٹ نے دیکھا, چونٹیوں میں جب لڑائی ہوتی ہے, جنگ ہوتی ہے دو دل کے چونٹیوں میں, تو چونٹی جب مر جاتی کچھ چونٹیاں جب مر جاتی ہیں تو ان کی تقسیم کا انتظام بھی ہوتا ہے. ایک آسٹریلیا کے سائنٹسٹ نے بتایا کہ بہت اہتمام کے ساتھ چونٹیاں جو ہے اس مردہ چونٹیوں کو لے جا رہی ہیں اور ایک جگہ زمین کھود کر اس کے اندر مردہ چونٹیوں کو دفن کیا جا رہا ہے. تو حیرت انگیز ان کا نظام کا اگر مطالعہ کریں تو بہت ہی پرفیکٹ نظام, سماجی نظام, معاشرتی نظام ان کا, پھر خوراک کو اسٹور کرنے کا نظام, باہمی تعاون کا, اشتراک کا, مدد کرنے کا, محبت کا, کھیلنے کا, یہ سب چیزیں ان کے اندر پائی جاتی ہیں. بہت تفصیل سے اگر مطالعہ کریں تو اللہ تعالیٰ کی قدرت, اس کا کمال اور اس کی صنائی پر گویا کہ ہمارا دل گواہی دینے لگتا ہے. سبحان اللہ, الحمدللہ, اللہ اکبر, تبارک اللہ احسن الخالق, کہ بہترین پیدا کرنے والا ہے اللہ تعالیٰ, اس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتے. تو حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے چونٹی کے سردار کی بات کو بھی سمجھنے کا فن عطا کیا تھا, اور چونٹی کے سردار کی بات کو آپ نے سن لیا. سننے کے بعد آپ ہنس پڑے. فتبس سما من قولها, اس چونٹی کے سردار کی بات کو سن کر آپ ہنس پڑے, مسکرایا. مسکرانے کے بعد, یہ ہے اصل میں بار بار اس قصے کو سنانے کا مقصد, کہا قال ربی اودعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاه وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین. پرندوں کی بول کر آپ نے سمجھا, چونٹی کے سردار کی بول کر آپ نے سمجھ لیا. اس کے بعد مسکرایا اور کہا کہ اے پروردگار, مجھے جو نعمتیں تیری طرف سے ملی ہیں میں اس کا شکر ادا کرتا ہوں. مجھ پر اور میرے والدین پر جو تیرے احسانات ہیں اور جو نعمتیں مجھے ملی ہیں, اور نعمتوں میں ساری نعمتیں, خلافت کی نعمت, حکومت کی نعمت اور نبوت کی نعمت, اور پھر جو ہے پرندوں کی بول سمجھنے کی نعمت, بحری اور بری اور فلاں اور فلاں فوج کی نعمت, ہر نعمت جو نعمت ہے تم نے عطا کی پروردگار, اس دعا کو یاد کر کے رکھنا چاہیے. اور یہ دعا بہت سے لوگ اپنے گھروں میں بھی لگاتے ہیں. یہ دعا یہ کہ پروردگار, جتنی نعمتیں تم نے مجھے اور میرے والدین کو عطا کی میں اس کا شکر گزار ہوں, اور میں اس بات کی تمنا تجھ سے کرتا ہوں. دیکھیے بادشاہ, وقت کے بادشاہ, عظیم سلطنت کے مالک, اور ان کے اتنے علوم اللہ تعالیٰ نے عطا کیے, اور امین حسن اسلامی نے بار بار لکھا ہے, سائنس ہی لکھا ہے, اللہ تعالیٰ نے ان کو سائنس سے نوازا تھا, سائنس کا علم عطا کیا تھا. اتنے سائنس ہے, بایولوجیکل سائنس ہے, میٹرولوجیکل سائنس ہے, اور ڈاکٹر کے سائنس, مختلف سائنس جاننے کے بعد بھی وہ کہتے ہیں وان عام اللہ تعالیٰ پروردگار, ایسے عمل کی توفیق دے ان نعمتوں کو پا کر میں جو ہے بھٹک نہ جاؤں, میں میرے پیر ڈگمگا نہ جائیں, مجھے اپنے کنٹرول میں رکھ اے پروردگار, مجھے اپنے قابو میں رکھ. اور اللہ کے رسول کی یہ دعا ہے کہ میرے پیشانی کے بال اے پروردگار تیرے ہاتھ میں ہیں, مجھے پیشانی کے بال پکڑ کر مجھے سیدھے راستے پر چلا, یہ اللہ کے رسول کی دعا ہے. اور حضرت سلیمان علیہ السلام کہتے ہیں کہ مجھے قابو میں رکھے پروردگار, اور مجھے ایسے عمل کی توفیق عطا کر جو تجھے پسندیدہ ہے, تیری رضا کے مطابق چلنے کی توفیق دے. وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین, دنیا میں بھی صالح عمل کرو اور آخرت میں بھی صالح بندوں میں میرا شمار ہو جائے. یہ مومن کی تمنا ہوتی ہے. مومن کا مطمئن نظر یہ ہے کہ دنیا میں سے یہ مل جائے, وہ مل جائے, فلاں مل جائے, یہ نہیں. مومن کی تمنا ہے کہ دنیا میں اللہ کی رضا پر چلے اور آخرت میں نیک بندوں کی صحبت ملے. جبکہ دنیا کی ساری نعمتیں حضرت سلیمان علیہ السلام کو ملی, لیکن کبر ان کے اندر نہیں, فقر ان کے اندر نہیں. اور کفار مکہ, جن کو تھوڑی سی سیادت, تھوڑی سی قیادت اور مکے کی متولی سی ان کی مل گئی, اور اکڑ تھے, اکڑ پور تھے اور تکبر تھے, آپ اسے باہر ہوتے جا رہے تھے اور خدا کے رسول کی دعوت سے انکار کر رہے تھے. اللہ تعالیٰ نے ایک ایگزامپل پیش کیا, ایک نذیر پیش کی کہ دیکھو سلیمان علیہ السلام نے, تمہارے لیے عبرت کا سبق ہے اس کے اندر کہ سلیمان علیہ السلام کتنی چیزیں ملنے کے باوجود ان کی دعا تھی کہ دنیا میں صالح عمل کریں, آخرت میں صالح بندوں کے ساتھ شمار ہو. اس کے بعد یہ کہ ایک اور پریڈ کا ذکر آتا ہے, ایک اور فوجی مارچ ہو رہا ہے. اس مارچ کے اندر حضرت سلیمان علیہ السلام مارچ کرتے ہوئے دیکھتے ہیں کہ سارے ملٹری کے جو سیگمنٹ ہیں, جو سیکٹر ہیں, وہ تو بہت پرفیکٹلی ڈسپلن آرڈر طریقے سے مارچ کر رہے ہیں, لیکن اپنی فضائی فوج کے اندر, اپنے ایئر فورس میں سے ایک اہم ایلیمنٹ کو ایک ان پر آپ نے نہیں پایا. وہ ہے کہ لا ارل ہدہدا, میں ہدہد کو نہیں دیکھ رہا ہوں. ہدہد نام ایک پرندہ تھا, اور ہدہد نام کا پرندہ وہ عام پرندوں میں سے نہیں تھا, بلکہ اپنی فضائی فوج کا ایک حصہ تھا. ڈسپلن ہونا چاہیے تھا اس کو. اس نے ڈسپلن کو توڑ کر حضرت سلیمان علیہ السلام کی اجازت سے بغیر غائب ہو گیا تھا, اور ملٹری مارچ کے دن, جو بہت ہی امپورٹنٹ مارچ تھا اس دن, اس مارچ میں غائب امکان ابھی لوگ غائب ہیں. کہاں چلا گیا وہ, کہاں ہے وہ, آج کیوں اٹینڈنس نہیں ڈالا, کیوں آج وہ غائب ہے؟ کہا کہ لو آج زبان نہ ہوں, میں اگر وہ آئے گا تو سخت ترین عذاب دوں گا, یا میں اس کو زبان ہی کر ڈالوں گا, یا پھر وہ آئے تو کوئی واضح دلیل لے کر آئے کہ کیوں غیر حاضر تھا. یہ ہماری مملکت کے اندر, ہماری فوج کے اندر انڈسپلن کو برداشت نہیں کیا جائے گا. اس طرح کی بے نظمی کو ہم برداشت نہیں کریں گے. خود خود کیوں آج غائب ہے, طلب کرو اسے کہاں چلا گیا ہے, اگر وہ آئے تو میں اسے سزا دوں گا یا پھر ذبح ہی کر ڈالوں گا. یا پھر یہ کہ اسے چاہیے اور یاد یعنی سلطانی مبین, ایک واضح دلیل لانا چاہیے کہ کیوں وہ غیر حاضر تھا, کوئی نہ کوئی دلیل وہ پیش کرے. تو وہ آیا, خود خود آیا, اور اس نے کہا کہ کچھ ہی دیر میں وہ آیا اور کہا بقالا احد تو بیمالم تو ہی وزی سگن انصبا ام بنا بائی یقین, میں آپ کے پاس ایک, میں چونکہ ہدہد کہنے لگا کہ میرا کام جاسوسی کا کام ہے, آپ نے مجھے اپنے ڈیوٹی پر مقرر کیا ہے, میں اچانک ڈیوٹی ہی کے ذریعے سے میں چلا گیا تھا, میں آن ڈیوٹی تھا, میں نے چھٹی نہیں لی, میں نے لیو نہیں لیا تھا, میں آن ڈیوٹی تھا اور میں چلا گیا تھا اصل میں سبھا کی مملکت کی طرف. سبھا کی مملکت کون سی مملکت ہے, اس کے بارے میں تفصیلات فتری نے لکھا ہے کہ دنیا کی سب سے مالدار ترین قوم تھی, اور اسے اللہ تعالیٰ نے 1000 برس تک حکومت کرنے کی مہلت عطا کی تھی, اور یہ سدرن پارٹ آف دا یمن میں صنعاء جو اس کا کیپٹل ہے اس سے 55 کلومیٹر آگے, یعنی یمن میں یہ مملکت تھی, اور ان کا سینٹرل جو کیپٹل تھا, ہیڈ کوارٹر تھا, وہ معارف تھا, اور دنیا کی عظیم ترین گویا کی حکومت تھی ان کی, اور خوشحال مملکت تھی. ہر طرف پرانی مدینہ میں سورہ سبا میں جب انشاءاللہ ہم دیکھیں گے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے ہر طرف جو ہے گویا کی کلٹیویشن کا زمانہ اور ہریالی اور بہترین باغات اللہ تعالیٰ نے بنا رکھے تھے. اور اس قوم کی جو دنیا کی دین ہے, کنٹریبیوشن ہے, وہ ڈیم کنسٹرکشن ہے. ملکہ سبا کی جو قوم تھی اس نے دنیا کو ڈائم کا سلیقہ سکھایا, اور ڈائم کی جو ٹیکنالوجی ہے وہ پہلی مرتبہ ڈائم کو کنسٹرکٹ کیا انہوں نے, اور 1100 قبل مسیح 1100 بفور کرائسٹ جو ہے یہ قوم بستی تھی. اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا زمانہ 925 قبل مسیح, 925 قبل مسیح اسی زمانے میں ملکہ سبا کی قوم, یعنی سبا کی قوم اپنے عروج پر تھی. اس زمانے کا واقعہ ہے کہ ہدہد کہتا ہے کہ اے ہمارے امیر, اے ہمارے سردار, میں گیا تھا سبا کی قوم کے پاس اور میں ایک یقینی علم لایا ہوں, اور آپ کے معلومات کے لیے آج تازہ رپورٹ آپ کے ہاتھ پیش کر رہا ہوں. جس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام بے خبر نہیں تھے, جانتے تھے حضرت سلیمان علیہ السلام ملکہ سبا کے بارے میں, کیونکہ ان کی مملکت بہت بڑی تھی, ان کی بحری فوج اور بری فوج سب کچھ تھی ان کے پاس. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام ناواقف نہیں تھے. خود خود کہتا ہے کہ لیٹسٹ رپورٹ میں پیش کر رہا ہوں, تازہ رپورٹ میں پیش کر رہا ہوں آپ کے سامنے. وہ رپورٹ یہ ہے کہ میں ایک قوم پر گزرا, انی وجہ تو میں ایک قوم کے اوپر سے گزر رہا میں ایک قوم کے اوپر سے گزر رہا تھا اور میں وہاں دیکھا اس قوم کو, سبا نام کی جو قوم ہے اس قوم میں ایک عورت حکمرانی کر دی. اس کی دو رپورٹ پیش کی, رپورٹ بڑے اچھے انداز سے اس نے مرتب کیا. پہلے تو ان کا جو پولیٹیکل اوپینین ہے, جو ان کی پولیٹیکل صورت حال ہے, سچویشن, اس کو پیش کیا. اس کے بعد ان کا جو مارل سچویشن ہے, ان کی جو اخلاقی حالت ہے, اس کو پیش کیا. رپورٹ پیش کرنے کا طریقہ بھی حدود کے سامنے سیکھنا چاہیے. حدود نے کہا, پہلے تو یہ کہا کہ اس قوم کو ہم نے دیکھا کہ ان کے اوپر مملکت پر حکمرانی کرتی ہے ایک عورت. دوسری بات یہ ہے کہ اس کو اونچی ہے, من کل شیء ولہا عرش عظیم. دوسری بات یہ ہے کہ اس قوم کو اللہ تعالیٰ نے بہت سی چیزوں سے نوازا ہے, یعنی باغ ہے, خوشحالی ہے, اور ڈیم بنانے کا طریقہ اور فن ہے. پہلے تو یہ کہ اس قوم پر عورت آنی کر رہی ہے, دوسری کہ اللہ تعالیٰ نے اسے خوشحالی سے نوازا ہے. تیسری بات یہ کہ ولہا عرش عظیم, اور اس قوم کے پاس ایک عرش عظیم ہے, اس ملکہ کے پاس. یعنی عرش گویا کہ سمبل ہوتا تھا اس زمانے میں قوم اور بادشاہ کے عظمت کو پہچاننے کے لیے. بادشاہ جتنا عظیم اور بادشاہ جتنا بڑا ہوتا تھا اتنا اس کا عرش ہوتا تھا, جس سے ہیرے جواہرات سونے سے جو ہے بنائے جاتے تھے. کہا کہ اس قوم کے پاس ایک عرش عظیم ہے, یہ نہیں یہ کہنا چاہتا تھا حضور کہ ان کا ایک بہت بڑا ہیڈ کوارٹر ہے اور ان کی ایک بڑی سلطنت ہے جس پر عورت حکمرانی کرتی ہے. ایک تو یہ کہ ان کا جو پولیٹیکل سچویشن ہے وہ رپورٹ میں پیش کر دیا. دوسری بات یہ ہے کہ وجہ تو ہے قوم ہے جنہوں نے شمس من دون اللہ. دوسرا یہ کہ ان کا جو مارل ایسپیکٹ ہے, ان کی مذہبی صورت حال ہے, وہ یہ ہے کہ اے سلیمان علیہ السلام, میں نے دیکھا کہ یہ آفتاب پرست ہیں, یہ کوکب پرست ہیں, یہ سورج کی پوجا کرنے والا قوم ہے, اور اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر انہوں نے سورج کی پوجا اختیار کر لی ہے. یہ لیٹسٹ رپورٹ ہے آپ کی خدمت میں. پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے جملہ معترضہ کا اضافہ فرمایا, وزین لهم الشیطان اعمالهم. یہ ہدہد کا جملہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ شیاطین جو ہے شیطان اس طرح سے لوگوں کے اعمال کو کھبا دیتا ہے, ان کی نگاہ میں خوشنما بنا دیتا ہے. جب دنیا کی جاؤ عصمت اور فراوانی اور خوشحالی مال دولت آدمی کو جب ملتا ہے, کسی قوم کو ملتی ہے, تو وہ قوم جو ہے گڑبڑا جاتی ہے اور شیطان ان کو بہتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان سبیلی بہم لا یہتدون, راستے سے شیطان نے ان کو بھٹکا دیا ہے اور یہ راستہ پانے والے نہیں تھے. اور پھر یہ ہے کہ وہی پروردگار ہے جس کے آگے نہیں سجدہ کرنا چاہتے. وہ پروردگار کون جو آسمان اور زمین کی ہر چیز کو نکالتا ہے, وہ یال وہ ماں تو ماں تو انہوں ابھی ہے جو چھپے اور کھلے کو جانتا ہے. اس پروردگار کے آگے جھکتے نہیں. وہ پروردگار وہ ہے اللہ لا الہ الا ہوا رب العظیم, اللہ تعالیٰ وہ ہے جو عرش عظیم کا مالک. اس پر سجدے کی جگہ ہے, سجدہ کرنا چاہیے, گھر جانے کے بعد ہم لوگ سجدہ کریں. اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا, اچھا تمہاری بات کا میں جائزہ لیتا ہوں, میں رپورٹ آپ نے تم نے پیش کر دی ہے, میں اس رپورٹ کی صداقت معلوم کروں گا, دیکھوں گا کہ تم کتنے سچے ہو یا جھوٹے ہو, تو تمہاری سچائی تسلیم ہو جائے گی. ابھی میں دیکھتا ہوں, ایسا کرو کہ میرا ایک نامہ میری طرف سے ایک خط لے جا کر ملکہ سبا تک پہنچانا, اور ادھر کی کتابیں ہادا فالقی ہو الیہم تم تول عنہم فانظر ماذا یرجعون. کہا کہ یہ میری طرف سے یہ لیٹر ہے, یہ فرمان ہے جو لے جا کر تم ملکہ سبا کے آگے پھینک دو, اور تھوڑے سے کنارے کھڑے ہو کر دیکھنا کہ ان کا ریئیکشن کیا ہے, دیکھیں گے کہ ملکہ سبا کیا ریئیکٹ کرتی ہے. 5-7 منٹ اور میں لے لیتا ہوں. تو کہا کہ جا کر اس کے سامنے پھینک دو. وہ پرندہ گیا حضور, اور جا کر اس نے پھینک دیا ملکہ سبا کے آگے. جب وہ جا رہی تھی پوجا کرنے کے لیے, اس وقت اس کے سامنے جا کر پھینک دیا اور کنارے کھڑے ہو کر دے لگا. تو اس نے اپنی دربار کو جمع کیا, اپنے مشیروں کو جمع کیا. مشیروں کو جمع کرنے کے بعد اس نے کہا کہ دیکھو میرے پاس ہے انہوں من سلیمان و انہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم, میرے پاس ہے یہ خط آئمان کی طرف سے, اور خط کا آغاز یہ ہوا ہے کہ اللہ رب العالمین کے نام سے جو رحمان رحیم ہے اس سے یوں شروع ہوا ہے. اس کے بعد میسج کنٹینٹ یہ اس خط کا اپنے دربار کے سامنے پیش کرتی ہے کہ اللہ تعالی علیہ و آتونی مسلمین, یہ ہے کہ میرے آگے سرکشی نہ کرو, میرے سامنے تم مسلم بن کر, مطیع بن کر, فرما بردار بن کر تم حاضر ہو جاؤ. یہ جو حضرت سلیمان علیہ السلام کا جو میسج تھا اس کے بارے میں مفسرین نے لکھا ہے, یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے شایع نشان تھا. اس کے بعد امت کا بھی یہ کام ہے کہ کبھی بھی کفر و شرک کے اقتدار کو تسلیم نہیں کیا جائے گا. کفر و شرک کے اقتدار کو ختم کرنا اور اللہ کے آگے سرنڈر کرنے کا حکم دینا. یہی نبیوں کا بھی کام تھا. اس کے بعد نبیوں والا کام جو امت لے کر اٹھے گی اس کے لیے بھی یہی کام ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام نے جان لیا کہ یہ مشرک قوم ہے اور شرک کے ہاتھ میں اقتدار نہیں ہونا چاہیے. یا تو یہ لوگ مسلمان بنے یا اپنی کرسی چھوڑ دیں, عوام کے لیے جو اسلامی مملکت کے اندر دم ہو جائے. مولانا امین احمد اسلامی نے لکھا ہے, ایسا انہوں نے اس اصول کے تحت کیا کہ کفر و شرک کا اقتدار خدا کی زمین میں سب سے بڑا فساد ہے, جس کو مغلوب کرنا اہل حق کے فرائض میں سے ہے. یعنی باطل کو مغلوب کرنا اور اسلام کو غالب کرنا یہ نبی کا بھی کام تھا اور امت کا بھی کام ہے. اس لیے آپ نے خط لکھا, میرے آگے سرنڈر ہو جاؤ. پوچھا مشیروں سے, مشیروں نے جواب دیا. مشیروں کا ٹیسٹ, ان کا رجحان تھا جنگ کی طرف. کہا کہ نہیں ٹکر لے رہے ہیں سلیمان علیہ السلام سے, ٹکر لے لیں گے اس قوم سے, سلیمان کی قوم سے, فلسطین کی مملکت سے ہم ٹکر لے لیں گے. کہا کہ قالوا نحن اولو قوت و اولو باط شدید, ہم بڑی قوت والے اور جنگی مہارت رکھنے والے لوگ ہیں. مشورہ دیا انہوں نے, ہم جنگی قوت رکھنے والے اور جنگی مہارت رکھنے والے ہیں, دیکھ لیں گے ٹکر لے لیں گے, ہو جائے جنگ. مگر پھر انہوں نے کہا کہ ملکہ آپ کا حکم آخری حکم ہے, آپ کا حکم سرحد پر, آپ جو فیصلہ فرمائیں گی اس کے آگے ہم جھک جائیں گے, آپ جو کہیں گی وہ ہم اطاعت کریں گے. لیکن ہمارا رجحان تو یہ ہے کہ سلیمان کی سلطنت کے ساتھ گویا کہ ہم قوت والے ہیں. انہوں نے اپنا رجحان بتایا. لیکن ملکہ بڑی دیرک اور چالاک تھی, بڑی دانش مند تھی. اس نے کہا کہ نہیں, دیکھو امپیریلزم کا خاصہ ہے, یہ بادشاہیت کا خاصہ ہے کہ جب بادشاہ کسی مملکت پر, کسی ملک پر نگاہ اٹھاتے ہیں اور اسے حملہ کرنا چاہتے ہیں تو اس ملک میں گھس جاتے ہیں. قالت ان الملوک اذا دخلوا قرية افسدوها وجعلوا عزة اهلها اذلة, جب کسی شہر کے اندر, ملک کے اندر گھستے ہیں کہ عزت والوں کو ذلیل کر دیتے ہیں اور زمین کے اندر فساد برپا کر دیتے ہیں. یہ سارے امپیریلس فورسز, یہ سارے ایکسپینشنسٹ فورسز, امریکہ ہو کہ برٹن ہو اور فلاں اور فلاں, ان کی زندگیاں اٹھا کر دیکھ لیجیے. ملکہ اتبا نے صحیح کہا کہ جب یہ گھستے ہیں کسی ملک کے اندر تو عزیز لوگوں کو, عزت والوں کو ذلیل کر دیتے ہیں اور پورے ملک کے اندر فساد برپا کر دیتے ہیں. اگر وہ چاہیں تو یوز کر سکتے ہیں ذلیل کا پلن کرنے پر قدرت رکھتے ہیں. میرا خیال یہ ہے کہ دوستی کو بڑھانا چاہیے, ٹکر نہیں لینا چاہیے سلیمان سے علیہ السلام. ہم ان سے دوستی کریں گے. دوستی کرنے کا پہلا طریقہ یہ, ہم تھوڑے سے گفٹ بھیجیں گے. میں آیتوں کو پڑھنے کی وجہ صرف پورا واقعہ کنٹینٹ سنا دیتا ہوں. تو حضرت سلیمان علیہ السلام کی دربار میں اسے ایک وقت تیار کیا اور کچھ تحفے قائد دے کر بھیجا. سلیمان علیہ السلام کے پاس جب یہ وقت پہنچا, سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ تم میرے پاس مال لے کر آئے ہو. میں نے کہا تھا ملکہ کے پاس تو میرے آگے سرنڈر ہو جائے, مجھے مال کی ضرورت ہے. یہ مال تم کو مبارک, یہ تحفے تم کو مبارک. مجھے اللہ تعالیٰ نے اس سے مال, اس سے بہتر مال, اس سے بہتر دولت عطا کر رکھے. میں مال کا کہا نہیں ہوں, میں جس بات کا کہا ہوں وہ یہ کہ تمہاری مملکت ہمارے آگے سرنڈر ہو جائے. تم اسلام قبول کرو, یہی میری خواہش ہے. مجھے مال دولت کی ضرورت نہیں, جاؤ لے جاؤ, واپس چلے جاؤ. تو وہ واپس لے کر چلے گئے. واپس لے کر جاتے ہیں, کہا کہ دیکھو ہم ایک فوج میں آئیں گے اور ملکہ سبا اور پوری سلطنت پر ہم چڑھ دوڑیں گے, کیونکہ وہ سرنڈر ہونے کے لیے تیار نہیں ہے. ہمارا یہ اصول ہے, یا تو وہ اسلام قبول کرے, اسلام قبول نہیں کرتی تو حج ہے اور سرداری نہیں کرنی چاہیے. اسلام کو سرداری کا مقام حاصل ہے, عوام کو آزادی ملنی چاہیے. تمہاری ڈکٹیٹرشپ ہم تسلیم نہیں کریں گے. عوام اسلام قبول کرنا چاہے تو ان کے لیے راستہ کھول دو. ہم فوج میں آئیں گے اور چڑھ دوڑیں گے, اور اس طرح سے جب گھسیں گے, گھسے گی ہماری فوج, تو تمہاری بستی کی جو ہے اینٹ سے اینٹ بجا دی جائے گی اور تمہارے بستیوں کو شہروں میں جو ہے تلپٹ کر کے رکھ دیا جائے گا. اس لیے جو ہے کہا کہ ہم ایک فوج لے کر آئیں گے, جاؤ یہ میسج پہنچا دو. جب یہ جا کر انہوں نے پہنچایا تو ملکہ سبا نے سوچا کہ نہیں, اب مال و دولت سے تو رام نہیں کیا جا سکتا. ایسا ہے کہ بائی لیٹرل ٹاک, آج کل جو خاص حصہ ہے نا بائی لیٹرل ٹاک, تو بائی لیٹرل ٹاک کے لیے ہم تیار ہو جاتے ہیں. اب میں خود چلتی ہوں, جا کر گفتگو کرتی ہوں. تو ایک بڑی فوج اس نے تیار کیا, ایک بڑا گروپ لے کر وہ جانے لگے حضرت سلیمان علیہ السلام سے بائی لیٹرل ٹاک کرنے کے لیے, گفتگو کرنے کے لیے, تاکہ دوستی کو بڑھائیں. جب وہ آ رہی تھی تو اس وقت حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ سوچا, اس سے تو گفتگو ہوگی, ڈائلاگ تو ہوگی, ہم انٹریکشن کریں گے اس سے ملکہ سبا سے, لیکن ساتھ ساتھ اسے معروف بھی کرنا چاہیے, اسے ہمارا موجودہ بھی بتانا چاہیے. اللہ نے جو ہم کو نعمت عطا کی اس کا بھی اظہار ہونا چاہیے, کیونکہ رسول تھے, نبی تھے, تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو موجودے بھی عطا کیے تھے. تو دو موجودوں کا ذکر آتا ہے. کہاں آپ نے اپنی ٹیم سے دربار سے سلیمان علیہ السلام نے پوچھا, ملکہ سبا کا عرش کوئی لا سکتا ہے؟ اس کی کرسی, اس کا تخت کسی کی بس کی بات ہے کہ لا سکے؟ ایک جن نے اٹھ کر کہا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام میں ہوں کہ فوراً لے آؤں گا آپ کی یہ نشست دربار ختم ہونے سے پہلے. دو چار گھنٹے کا معاملہ سمجھے, دو چار گھنٹے کے اندر, جبکہ بتا ڈسٹینس جو ہے تقریباً 1500 میل کا فاصلہ ہے. میں فلسطین سے یمن تک 1500 میل کا فاصلہ ہے, یعنی 2500-2500 کلومیٹر. اتنی دوری پر میں چار پانچ گھنٹے کے اندر آپ کو یہ تخت حاضر کر دوں گا, اس نے کہا جنات نے. لیکن اس میں سے ایک صاحب علم آدمی نے اٹھا اور اس نے کہا کہ یہ تو 4-5 گھنٹے میں لائے گا حضرت سلیمان علیہ السلام, میں پلک جھپکنے کے اندر وہ تخت آپ کے سامنے حاضر کر دوں گا. اس کو ایک خاص علم ملا ہوا تھا, یہاں موقع نہیں ہے تفصیل میں گفتگو کرنے کا. ہم نے سورہ بقرہ میں گفتگو کر لی تھی. اللہ تعالیٰ نے ہاروت اور ماروت کو بھیج کر یہ خاص علم عطا کیا تھا سلیمان علیہ السلام کے قوم کے کچھ لوگوں کو, اور وہ تھا کہ اس زمانے میں لوگ جادوگری اور مکاری اور وہ کیا کہتے ہیں کہ عملیات جو کرتے تھے اس کے طور کے لیے اللہ تعالیٰ نے خاص علم عطا کیا تھا. تو اس علم کا جاننے والا ایک آدمی تھا, اور مفسرین نے لکھا کہ کوئی اس میں آدم تھا, کوئی دعا اس نے پڑھی. بہرحال پلک جھپکنے کے اندر عرش کو حاضر کر دیا گیا. ملکہ جب آئی, گفتگو ہوئی, انٹریکشن ہوا, پھر کمرہ کھول کر بتایا یہ عرش ہے اور یہ کرسی تمہاری ہے کیا؟ وہ جو ہے کٹپٹا گئے, وہ حد تک رہ گئے کہ میری کرسی یہاں کیسے آ گئی اور میرا عرش یہاں کیسے آ گیا. تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے پوچھا کیا تمہارا یہ عرش ہے اور تمہارا یہ شیر ہے؟ انہوں نے کہا کہ بالکل لگتا ویسے ہی ہے, میری کرسی ہی کی طرح یہ لگتا ہے. تو گویا کہ ایک تو وہاں تفصیل کی اور اس وقت وہ کہتی ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام سے میں تو آپ کی عظمت کی پہلے سے قائل تھی, لیکن آج میں اور قائل ہو گئی. میں نے دیکھا کہ آپ کے پاس جو ہے صرف آپ بادشاہ نہیں ہیں بلکہ آپ کے پاس وحی کی قوت ہے اور آپ رسول ہیں. آپ کے پیچھے اللہ تعالیٰ کی عظیم سلطنت ہے, آپ کی چھوٹی سلطنت کے پیچھے پوری کائنات کی سلطنت کا مالک آپ کے پیچھے. میں تو پہلے سے معترف کی آپ کی عظمت کی, آج میں سر تسلیم کم کرتی ہوں. پھر اس کے بعد سلیمان علیہ السلام نے محل کا ایک اور دروازہ کھولا اور کہا کہ ادھر سے چلو. جب وہ اترنے لگی تو اسے محسوس کیا کہ پانی کے اندر پانی میں اتارا جا رہا ہے, ہاؤس میں اتارا جا رہا ہے, اور وہ پریشان ہو کر اپنے پائن کے اوپر چڑھانے لگے. حالانکہ وہ پانی نہیں تھا, وہ ہاؤس نہیں تھا. مفسرین نے لکھا ہے کہ وہ ہاؤس نما فرش اتنا پیارا فرش تھا. ایک تو تفسیر اس کی ہوئی ہے کہ ماربل کا یا کسی اور ایسا فرش, شیشے کا فرش سمجھ لیجیے, جو صاف شفاف فرش, ایسی فلورنگ کی گئی کہ ملکہ سبا کو لگا کہ یہ پانی ہے. یا یوں بھی تفسیر میں لکھا ہوا ہے کہ ہاؤس کو بنایا حضرت سلیمان علیہ السلام نے اور اس کے اوپر سے موٹے تھک فلوٹ گلاس, جسے کہتے ہیں فلوٹ گلاسز, موٹے موٹے گلاسز کے اوپر آپ نے بنا دی اور اندر سے پانی بہ رہا ہے. تو ملکہ سبا جب اس حال کے اندر پہنچی تو وہ چکمگا گئی. ایسا ہی ہوتا ہے جیسے دیہاتی جب شہر میں جاتا ہے تو بڑے بڑے ٹرینوں کو دیکھ کر, بڑی بڑی عمارتوں کو دیکھ کر, گھر اٹھا اٹھا کر دیکھتا ہے, عجیب حالت اس پر تاری ہو جاتی ہے. اور کسی بڑے آدمی کے گھر میں جاتا ہے, کھانے پینے کی عجیب عجیب چیزیں دیکھتا ہے, فورک اور وہ اور چاقو وغیرہ دیکھتا ہے, چکڑا جاتا ہے آدمی. صاحب یہ تو ہمارے بس کی بات نہیں ہے. یہ کیونکہ وہ لوئر کلاس کا ہے اور ہائر کلاس میں جب جاتا ہے تو آدمی کو پریشانی ہوتی ہے. فلائٹ میں اگر ٹائلٹ میں چلا جائے تو آدمی جو ہے ڈھک رہ جاتا ہے, بڑا خوش ہوتا ہے, صابن کے پانی کو دیکھ کر اور محدود ہوتا ہے. آدمی دیہاتی ہونے کی علامت یہ ہے کہ ہائر سوسائٹی کو دیکھ کر اور بڑے طور طریقوں کو دیکھ کر وہ پریشان ہو جاتا ہے. یہ ملکہ دیہاتی بن گئی حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے, اسے تعجب ہونے لگا کہ میرا عرش بھی یہاں پہنچ چکا ہے اور ایسا فرش بھی بنایا گیا ہے کہ اترتے وقت وہ پینٹ چڑھا لیا, اس نے سمجھا کہ یہ پانی ہے. تو وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی موجودانہ قوتوں کو اسے تسلیم کیا, نبوت کو بھی تسلیم کیا. اور اس کے بعد آخر میں اس نے کہا کہ میں اللہ رب العالمین پر ایمان لاتی ہوں, مذہبی طور پر بھی آپ کے آگے سرنڈر ہوتی ہوں, سیاسی طور پر بھی میں آپ کے آگے سرنڈر ہوتی ہوں. بات اتنی پر ختم ہو جاتی ہے, گویا کہ وہ مسلمان ہو گئے. اس کے بعد تفصیلات نہیں پرانے مجید میں کہ بعض واقعات ہیں کہ ان کی شادی حضرت سلیمان علیہ السلام سے ہو گئی, فلاں اور فلاں, یہ ساری چیزوں کی کوئی حقیقت نہیں ہے. البتہ اس واقعے کے اندر دو تین نقطے بھی نکلتے ہیں, لیکن وہ نقطے جو ہے اب موقع نہیں ہے میرے پاس بیان کرنے کا. اتنا میں رکھ دیتا ہوں جو لوگ پڑھے لکھے لوگ ہیں, جو سمجھدار لوگ ہیں, عام لوگوں کے لیے نہیں. عوام تو ہر بات جو کہیں گے اس کے اندر سے کیڑے نکالنا ہی ہو تو نکال لیں گے, جیسے ہم نے بارہ کہا ہے. لیکن اس میں دو علمی نقطے ہیں جن کی دلچسپی ہو وہ بعد میں ہم سے گفتگو کریں. ایک تو یہ ہے کہ عورت کی حکمرانی کے سلسلے میں ان آیتوں سے ایک مسئلہ نکلتا ہے, علماء نے اس پر گفتگو کی ہے, بعض علماء اس کے قائل نہیں, بعض علماء اس کے قائل ہیں, علمی مسئلہ ہے یہ. لیکن پوری گفتگو میں اللہ تعالیٰ نے کہیں بھی اپنی حقارت کا اور گویا کہ اس کی طرف اپنی ناراضگی کا اظہار نہیں کیا, بلکہ ملکہ سبا کا جو کریکٹر پیش کیا ہے, اس کو جو پکچر ہے اللہ تعالیٰ نے کیا, اس میں اللہ تعالیٰ نے تحسین فرمائی ہے. وہ بڑی زیرک تھی, وہ بڑی چالاک تھی اور وہ بڑی دانش مند تھی. اس نے جو ہے ڈیموکریٹک انداز میں لوگوں سے مشورہ لیا اور پھر جنگ کے بجائے اس نے صلح کے لیے آمادہ ہوئی. اس کی جو تعریف آئی ہے, تحسین آئی ہے کہ عورت ایک بہترین حکمران تھی, اور اس طرح سے توسیع کی کلمات ہیں. لیکن علماء اس پر سے گفتگو کرتے ہیں, بعض لوگ کہتے ہیں کہ عورت حکمران نہیں ہو سکتی, بعض کہتے ہیں کہ حکمران ہو سکتی ہے. بعض لوگوں کا خیال یہ ہے کہ وہ حکمرانی کے اعلیٰ درجے پر تو فائز نہیں ہو سکتی, البتہ وہ منسٹر بن سکتی ہے, میونسپل چیئرمین بن سکتی ہے اور پناہ اور پناہ بن سکتی ہے. علماء کا یہ خیال ہے. میں نے بتا دیا ہے کہ علمی معاملہ ہے, جن لوگوں کو دلچسپی ہے وہ ان آیتوں کی روشنی مزید غور و فکر کریں. ایک دوسرا یہ ہے, ایک اور علمی نقطہ ان آیتوں میں یہ ہے کہ قرآن مجید میں عورتوں کے جو کیریکٹر پیش کیے گئے, مردوں کے کیریکٹر میں اچھے کیریکٹر بھی, برے کیریکٹر بھی, انبیاء کے کیریکٹر بھی, فرعون اور نمرود اور حامان کے کیریکٹر بھی, دونوں کیریکٹر قرآن نے مردوں کے پیش کیے, لیکن عورتوں کے کیریکٹر پانچ مقامات پر آئے ہیں اور پانچوں پازیٹو کیریکٹر اللہ تعالیٰ نے پیش کیے. نوح کی بیوی اور لوث علیہ السلام کی بیوی کا صرف ذکر آیا ان کے کیریکٹر میں ہے, مگر ہم دیکھتے ہیں کہ مریم علیہ السلام کا کیریکٹر پیش کیا گیا, فرعون کی بیوی کا کیریکٹر ہے, حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں کا کیریکٹر ہے, اور اسی طرح ملکہ سبا کا کیریکٹر ہے. عورتوں کا جو پانچ کیریکٹر آیا ہے اس میں چار تو بہت ہی واضح طور پر پازیٹو کیریکٹر ہے. اس کے بعد لوگوں نے یہ لکھا ہے, دانش مندوں نے, انٹلیکچوئلس نے لکھا ہے کہ عورت کے بارے میں یہ جو تصور ہے کہ وہ غیر عقل والی نہیں ہوتی, بے صلاحیت ہوتی ہے, اس کے اندر جو ہے ٹیلنٹ نہیں ہوتے, وہ انٹیلیجنٹ نہیں ہوتی, یہ جو تصور ہے اس کی قرآن نفی کرتا ہے. اور پانچوں جو کیریکٹر, اس میں چار کیریکٹر تو نمایاں ہیں کہ بی بی مریم کا کیریکٹر اور یہ کیریکٹر, اس سے معلوم ہوتا ہے کہ عورت کوئی کمزور ذات نہیں, وہ بے عقل ذات نہیں, وہ بے صلاحیت ذات نہیں ہے, اس کے اندر صلاحیت ہوتی ہے, انٹیلیجنس کے اندر ہوتی ہے. تو قرآن مجید نے عورتوں کے جو کیریکٹر پیش کیے ہیں اسے پازیٹو اپروچ ہی ملتا ہے. یہ دو علمی نقطے ہیں, یہ گفتگو کے نقطے ہیں, اسے کنکلوژن نہ پہنچائیے. آپ یہ نہ سمجھے کہ یہ میری رائے ہے, علماء کی اور سوچنے سمجھنے والوں کی رائے ہے. جن کو دلچسپی ہو وہ مزید مطالعہ کریں, ان کا ان کے سامنے کھل جائیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں پر غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کل جو ہے ہمارا پروگرام آج معمول 10 بجے ہوگا, اور چونکہ اور چار رکوع کے لگ بھگ باقی رہ گئے ہیں تو کل تھوڑا سا پروگرام ہوگا, اور پرسوں یعنی 30ویں رات رمضان کی رات ہو بھی جائے, چاند بھی نظر آ جائے, تب بھی ہمارا پروگرام ہوگا, اور اس دن ہمارا کنکلوژن ہوگا. کل 29ویں رات ہے, جس میں
محترم حج عبد الرفیق صاحب حوالدار عبد الرفیق صاحب جو جماعت اسلامی تمل ناڈ کے امیر ہیں اور شہر وانی بڑی کے ایک معزز ہستی وی ایم ای سوسائٹی کے ذمہ داروں میں سے اور ایک اچھے تاجر اور بہترین مقرر سب آپ لوگ جانتے ہیں. تو گرم عبد الرفیق صاحب کی تقریر ہوگی کل اور وہ ان کا موضوع ہوگا عالمی سطح پر اسلامی تحریکات. اسلامی تحریکات کے اثرات اور ان کے ایکٹیویٹیز کے بارے میں بتائیں گے کہ ٹونیشیا میں، الجیریا میں، مصر میں، جوڑان میں، امریکہ میں، ملیشیا میں، دنیا بھر میں اسلام کے لیے لوگ کیا کیا کام کر رہے ہیں، تاکہ ہمارے طلبا کو معلوم ہو کہ اسلامی تحریک اس وقت جو ہے عالمی تحریک ہے اور ایک یونیورسل اور انٹرنیشنل فینومینا نہیں ہے اسلامی تحریک کا. تو اس پر انشاءاللہ کل محترم عبد الرفیق صاحب کی تقریر ہمارے اس درس کے بعد ہوگی. آپ سب لوگ اس میں خود بھی آئیں اور لوگوں کو بھی بتائیں کہ بہت ہی امپورٹنٹ تقریر ہے، اس لیے آپ سب لوگوں کو ساتھ لے آئیں. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. إلى العالمين بروردگار قرآن مجید کی آیتوں کو اور گہرائی کے ساتھ سمجھنے کی توفیق عطا فرما. رب العالمین، جس طرح سے ان آیت میں بات آئی کہ دنیا پرست لوگ آخرت کو فراموش کر دیتے ہیں، بارہ الہ ہمیں آخرت کو فراموش کرنے والوں میں سے نہ بنا، ہمیں دنیا پرست نہ بنا، دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کو یاد کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما. انبیاء کرام علیہ السلام کی سیرتوں سے سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما. حضرت سلیمان علیہ السلام کے جو کچھ ملا اس کے باوجود شکر گزاری کا جو رویہ انہوں نے اختیار کیا ہے پروردگار، ہم سب کو شکر گزار بندہ بننے کی توفیق عطا فرما. ہمیں علمی صلاحیتوں سے نواز، ہمیں بہترین ٹیلنٹ عطا فرما. اے پروردگار، قرآن مجید کی آیت میں جو سبق ہیں، جو اچھے پہلو ہیں، ان سب پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. جو برے پہلو ہیں ان سب سے بچنے کی توفیق عطا فرما. فرعون کے کبر سے اور تکبر سے ہم سب کی حفاظت فرما. اس طرح کے کیریکٹر سے اے پروردگار ہماری زندگیوں کو پاک اور صاف فرما. رب العالمین، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے خطاؤں کو درگزر فرما، ہماری لغزشوں سے درگزر فرما. آخری عشرے کی آخری راتیں باقی رہ گئی ہیں پروردگار، ہمیں سے ایک ایک فرد کے گردن کو جہنم کی آگ سے نجات عطا فرما. ہم سب کے اوپر پروردگار میدان محشر کی رسوائی سے بچا، جنت میں ہمارا داخلہ فرما. ہم تجھ سے تیری رضا اور جنت کی طلب کرتے ہیں اور اے پروردگار جہنم کی آگ سے ہم تیری پناہ مانگتے ہیں. رب العالمین، دنیا میں جب تک ہمیں زندہ رکھ، عزت کی زندگی دے، سربلندی کی زندگی دے، ہماری پریشانیوں، ہماری مصیبتوں کو دور فرما، ہماری روزی روٹی میں خیر و برکت عطا فرما، رزق کے دروازے کشادہ فرما، گھریلو زندگی میں سکون اور محبت عطا فرما، میاں بیوی کے درمیان، بھائی بہنوں کے درمیان، والدین کے درمیان اے پروردگار عزت، محبت اور تکریم کا ماحول پیدا فرما، اور گھروں کے اندر سے لڑائی جھگڑے اور بے اطمینانی کی جو کیفیات ہیں ان سب پہ پروردگار دور فرما. ہمیں اچھا مزاج عطا فرما، سلجھا ہوا مزاج عطا فرما، اخلاق کردار عطا فرما. بارہ اللہ ہماری دعا کو قبول فرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ